الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف درس قرآن کے عنوان سے چند اہم نظریاتی اور مختلف گوشوں سے عقائد بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مضامین جو عقائد سے متعلق ہیں اس کی ابحاث یہاں پر ذکر کی جا رہی تھی، اور گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم نے پورے قرآن پاک میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک جو جو موضوعات یعنی عقائد کے موضوعات، احکام و اعمال کے موضوعات، معاشرتی زندگی کے موضوعات، یہ جو تین سے چار مضامین پر قرآن کریم گفتگو کرتا ہے، اور بالخصوص اس کو ایک ترجیح بھی دیا جاتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مضامین پر قرآن مجید گفتگو کرتا ہے، اور بالخصوص عقائد کی باتوں میں، اور جو آیات عقائد سے متعلق ہیں اور جو آیات کریمہ اسلامی نظریات سے متعلق ہے، تو اہل سنت کے اجلہ علماء نے ان تمام مضامین کی تحقیق اور گفتگو اور اس میں غور و تحمس اور اس میں تحقیق و تنقیح کر کے اس بات کو مضامین کو جمع کیا ہے کہ قرآن کریم جہاں پر عقائد پر بحث کرتا ہے وہ عقائد بنیادی طور پر چار عنوانوں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور انہی چار عنوانوں کی تفصیلات قرآن کریم میں کہیں پر تفصیل کے ساتھ اور کہیں پر اختصار کے ساتھ، کہیں پر انتہائی مختصر انداز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک ایک عقائد کے ایک ایک شعبے کو کئی کئی آیات پر ذکر کیا جاتا ہے، جو چار شعبے میں نے جس طرح کے عرض کیے ہیں جس پر قرآن کریم تفصیلی کلام کرتا ہے، باقی اس کی ذیلی شاخیں بنتی ہیں۔ جس طرح کے حضرت امام غزالی سے بھی جب پوچھا گیا کہ اصل ایمان کیا ہے، فرمایا ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، یہ ایمان کی بنیادیں ہیں، اصل بنیادیں ایمان باللہ اللہ پر ایمان، اور ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان، اور ایمان بالآخرت قیامت کے دن پر ایمان، یہ ایمان کی بنیاد اور اصل ہے. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، وہ اللہ رب العالمین کے ایمان کے ساتھ اور رسول اللہ کے ایمان کے ساتھ متعلق ہے. اسی طرح تقدیر پر ایمان، جو ایمان مفصل میں آپ پڑھتے ہیں، وہ ایمان بالآخرت کے ساتھ متعلق ہے، وہ اس کے متعلقات ہیں. اصل ایمان جس کو قرار دیا گیا وہ یہ تین چیزیں ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت. اسی طرح یہ بات جو ذکر کی گئی ہے، تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، ان تینوں ایمانی اصل شعبے کو قرآن کریم میں چار شقوں میں، چار موضوعات میں، چار شعبے میں تقسیم کیا، توحید، رسالت، تقدیر اور ایمان بالآخرت، یعنی قیامت کے دن کھڑا ہونا، قیامت کے دن موجود ہونا، قیامت کے دن زندہ کیا جانا. تو ان تینوں ایمانوں کی اور ان تینوں شقوں کو چار شعبوں کے میں تقسیم کیا تاکہ ہر گوشے پر تفصیلی انداز میں گفتگو ہو سکے. اب قرآن مجید نے یہیں پر سورہ اعراف کی جو گفتگو چل رہی تھی ہماری، اس میں انہی شعبوں پر بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. اس سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت و فطانت پر اور آپ کے عقل مبارک کا انتہائی سلیم اور مسلم ہونا، اس انداز پر گفتگو کرنے کے بعد اب توحید کے دلائل کو پیش کیا جا رہا ہے. اب توحید جو ہے، جس طرح کہ اس پر اکثر گفتگو سورہ آراف اور مکی صورتیں جو اکثر مضامین توحید باری تعالیٰ سے متعلق ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. توحید کی بنیادی طور پر دو قسمیں کی گئی ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت، یعنی پیدا کرنا اور اس کو پروان چڑھانا. تو پیدا کرنا جو توحید الوہیت ہے اور پروان چڑھانا جو توحید ربوبیت ہے، ان دونوں میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں. خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے. رب کا معنی ہے بالتدریج اس کو پروان چڑھانا اور اس کی پرورش کرنا. تو یہ ہے توحید ربوبیت، کہ ہر شے جو اپنے مقام، اپنی ترقی، اپنے درجات پر پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کا مظہر ہے. اس کو ہی سورہ فاتحہ میں ذکر کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو اپنے شان حکمت سے ہر شے کو ترقی اور اس کو بالتدریج پروان چڑھاتا ہے. جس کا معنی رب العالمین، وہ تمام عالمین کا پروردگار ہے، تمام عالمین کو پالتا ہے اور تمام عالمین کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو ترقی عطا فرماتا ہے. اور توحید الوہیت کے کن کہہ کر اللہ رب العالمین نے کائنات کو منحصر شہود میں لایا، تو نہ اس میں خدا کو کوئی شریک، نہ اس میں خدا کو کوئی شریک. یہ تو بنیادی عقیدہ. دوسری بات یہ ہے ایمان کے اندر، ایمان کا معنی ہے تصدیق، دل سے یقین کرنا. کن باتوں پر یقین کرنا؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، حضور جو لے کر آئے ہیں، ان تمام باتوں پر یقین کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کی دوسری تفصیل یہ ہے کہ ضروریات دینیہ کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے. ضروریات دینیہ سے کیا مراد؟ کہ دین کی وہ ضروری باتیں جس کو خاص اور عام تمام بہتر طریقے سے جانتے ہیں. خاص سے مراد علماء، علماء ربانیین، اور عوام سے مراد وہ نہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہا ہو. عوام سے یہاں پر مراد وہ حضرات ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. تو لہذا ضروریات دین، دینیہ سے مراد کہ خواص اور عوام اسے دین ہونا جانتے ہوں، جس طرح اللہ کی توحید ہے، پھر اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک جاننا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب سے پاک جاننا اور آپ کی خاتمت نبوت پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم و توقیر کو بجا لانا. اسی طرح علم آخرت کے حوالے سے اور تقدیر کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، وہ چیزیں جو دین کی ضروریات میں سے ہیں، اس پر ایمان لانا، اس کو دل سے سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان. اب اس میں دو چیزیں بنتی ہیں جو حضرت امام غزالی نے بھی لکھا ہے اور حضرت امام بخاری نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، کہ جب بندہ ایمان لاتا ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دل سے کچھ نہیں جانا اس چیز کو کہ یہ سچ ہے، کیوں سچ ہے، کیا سچ ہے، اس کا علم حاصل نہیں کیا، اس میں غور و فکر نہیں کیا، اور اس میں غور و فکر کیے بغیر کہ اگر یہ چیز ایسی ہے تو ایسی کیوں ہے، اس پر کیا دلیل ہے، کون سی دلیل ہے، دلیل کتنی مضبوط ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کسی چیز کو اگر آپ قبول کرتے ہیں، اس کو سچ جانتے ہیں، تو پہلے آپ اس کے صحیح یا غلط ہونے پر غور و فکر کرتے ہیں. یہ انسان کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز کی تصدیق اگر کرتے ہیں یا کسی چیز کو آپ سچ اور یقین کے درجے پر لاتے ہیں، تو یقین بغیر غور و فکر کے تو نہیں آتا. تصدیق جو کرتے ہیں آپ کسی چیز کی دنیاوی معاملات میں بھی، تو وہ بغیر غور و فکر کے تو نہیں ہوتی. تو ایمان میں بھی ایک بحث یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو بغیر غور و فکر کے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک وہ ہے جو غور و فکر کر کے دلیل کے ساتھ اس کو آراستہ کر کے پھر زبان سے جملہ کہتا ہے. تو اس میں اب علماء گفتگو کرتے ہیں کہ جس نے بغیر غور و فکر کے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی تصدیق کیسے ہوئی؟ سمجھ رہے بات؟ تو کیا اس تصدیق سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، اسے مظاہر کائنات، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی یکتائی پر استدلال کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کو ایک جاننے کا جو آپ استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال بغیر دلیل کے نہیں ہوگا. تو لہذا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مظاہر کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، اس میں رنگ و بو کے تمام سلسلے، اس میں حیات اور ممات کے تمام یہ دائرے اور ترقی کے تمام یہ سلسلے، لیل و نہار، رات اور دن کی یہ تمام گردشیں، اس کے حسن و کمال کے تمام رونائیاں جو ہیں، یہ دلیل ہے ہمارے وجود کی. تو لہذا اس دلیل کو پکڑ کر پھر ہماری وحدانیت کی طرف آؤ، پھر اس سے استدلال کرو. قرآن کی آیتیں ہر جگہ پر ایسی ملتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے سورہ آل عمران کے اندر ملتی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 191 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. فرما اللہ رب العالمین کے بندے وہ ہیں کہ جو قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں، ہر حالت میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین اور آسمان میں ہر چیز پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ آسمان دیکھو کیسا حسین بن گیا، ستارے کیسے اس میں آ گئے، بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہو گیا ہے، بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، یہ بادلوں میں جو پانی اتنا لبالب بھرا ہوا ہے اسے کون گھسیٹ کر لاتا ہے، یہ سیرت سورج کو کون کھینچ کر باہر نکال دیتا ہے، اس کو گردش کیا چیز دیتی ہے، اس کو ایک وقت کے لیے استقرار کیا چیز دیتی ہے، سمندر جو منہ پھاڑے سامنے کھڑا ہوا ہے کون سی قوت ہے جو اسے روکے ہوئے ہے. المختصر ایک گندے قطرے سے پورا بچہ مریض وجود میں آ جاتا ہے. تو یہ تمام تحقیقات، آج سائنس اگر کسی چیز کی تحقیق و تفتیش کرتی ہے تو وہ ان چیزوں کی کرتی ہے کہ جو چیز مکاشفات کے درجے پر ہے، جس کا علم حاصل کرنا ممکنات کے دائرے کے اندر ہے، کہ جس کو انسان اپنے غور و تحمس سے پا سکتا ہے. لیکن آج بھی ماہر سے ماہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ یہ چیز ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں پا سکتا کہ یہ ایسی چیز ہوتی کیوں ہے، اس کے پیچھے جو معلومات کا ایک سلسلہ ہے. خود سائنس اس بات کو کہتی ہے، میڈیکل اس بات کو کہتی ہے کہ انسان کی دودھ تو درکنار، دماغ اس کی اصل حیات ہے، اس کے دسویں حصے کو بھی ہم نہیں پا سکے، اس کے بعد آگے سلسلہ سارا بلائنڈ ہے، اندھیرا ہے، اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ نظام کیوں ہے. اور اگر ایسا ہونے سے تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ خود پہلے سے کیسے ہو گیا ہے؟ تو یہ تمام سلسلے جو کائنات کے اندر ہے، تو قرآن مجید ذکر کرتا ہے جو اہل ایمان ہیں وہ سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہیں، اور زبان کے کرنے کے ساتھ اپنے روح سے جو ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں بڑا غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ ہو یا کوئی بھی آیت کریمہ ہو، وہ اسی بات کی طرف اجازت دیتی ہے جو قرآن کریم میں سورہ یونس میں بھی ذکر فرمایا ہے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ذرا غور و فکر تو کرو اور دیکھو تو صحیح کہ زمین اور آسمان کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں پیدا کر رکھی ہیں. اور اسی سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی نشانیوں پر، ہماری بادشاہی پر کبھی غور و فکر نہیں کیا. تو یہ قرآن کی ایک نہیں میرے دوستو، درجنوں آیات اس طرف لے جاتی ہے اور اس طرف دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان مظاہر کائنات میں غور و فکر کر کے اور مظاہر کائنات کو اپنی یقین کی دلیل بنا کر خدا کے دعوے کی طرف استدلال کرے. مثال کے طور پر آپ، میں یہی عرض کر رہا تھا دنیاوی چیزوں کے اندر بھی آپ کے لیے، کہ اگر آپ کسی چیز کو یقین جانتے ہیں تو اس یقین کے لیے کوئی دلیل تو خارج کے اندر ہوتی ہے نا.
آپ اس دلیل کو استعمال کر کے پھر اس یقین کی طرف بڑھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے.
آپ نے کہیں سفر کرنا ہے تو وہ سفر ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پہلے آپ موسم کو دیکھتے ہیں, گاڑی کے اندر فیول کو دیکھتے ہیں, گاڑی کے ٹائروں کی ہواؤں کو دیکھتے ہیں, اس کی ساخت باخت کو دیکھتے ہیں. تو یہ سفر کی تکمیل کے لیے دلیل بنتی. جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے ہاں اب میں سفر کر لوں گا. تو کسی شے کی بھی یقین کے لیے خارج میں اس کے دلائل ہوتے ہیں, اور ان دلائل سے دلیل بنا کر پھر آپ اس یقین پر استدلال کرتے ہیں. تو یہاں بنیادی بات ایمان میں آتی ہے, اور علماء میں بعض گروہ اس طرف آتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو مظاہر کائنات, کائنات کی ان تمام عجائبات اور تخلیقات اور اللہ رب العالمین کی کامل خلاقیت پر غور کر کے پھر یہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کی اکتائی پر دلیل ہے, یہ اللہ رب العالمین کی سبحیت پر دلیل ہے, یہ اللہ رب العالمین کی قہاریت پر دلیل ہے, یہ اللہ رب العالمین کی سمدیت و یکتانیت و وحدانیت پر دلیل ہے. وہ اس طرف آ کر گفتگو کرتے ہیں. لیکن ایک شخص یہ ہے, ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی توحید پر یقین کر رہا ہے, نبی کی رسالت پر یقین کر رہا ہے, ایمان پر یقین کر رہا ہے, لیکن اس نے زمین اور آسمان کو میں غور و فکر ہی نہیں کیا, زمین اور آسمان میں غور و فکر ہی نہیں کیا, اور وہ ڈائریکٹ ایمان لے آتا ہے. جس کو آپ اور سہل کرنے کے لیے صوفیانہ انداز میں عرض کر دوں کہ ایمان کی دو جہتیں ہیں. ایمان تصدیق ہے نا, قبول کرنے کا نام ہے, دل سے سچا جاننے کا نام ہے. اس کے دو طریقے ہیں. اب جو علماء اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اسے پہلے مظاہر کائنات میں غور و فکر کرنا ضروری ہے ورنہ اس کا ایمان معتبر نہیں, لیکن یہ بات اجماعی طور پر علماء نے قبول نہیں کی. علماء نے یہی قبول کی ہے بات کو کہ اگر کوئی مظاہر کائنات میں غور و فکر نہ بھی کر سکا اور وہ ڈائریکٹ کسی کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تو اس کا ایمان مقبول ہے. لیکن حضرت امام بخاری نے خود بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے کتاب الایمان اور کتاب العلم کے اندر, فرما العلم قبل القبول والعمل ہے, یعنی کسی شے کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے. امام بخاری نے ایک حدیث ایسی بھی نقل کی ہے, اور بعض ائمہ جو اس بات پر استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قول کو اور کسی بھی قبول کو, کسی بھی قول کو کسی بھی عمل کو قبول کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص ایمان لا رہا تھا اللہ پر, نبی پر ایمان لا رہا تھا, تو اگر اس کے دلائل کا اسے علم نہیں تھا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. لیکن اجماعی طور پر علماء نے اس نظریے کو رد کیا ہے, فرمایا ایسا نہیں ہے. ایمان کے اندر یہ بات نہیں چلے گی. اگر کسی شخص نے اللہ رب العالمین پر علم, اللہ کا علم, اللہ کی وحدانیت کا علم, اللہ کی وحدانیت کے اس قول اور عمل کو پانے کے لیے پہلے دلائل کا علم حاصل نہیں بھی کیا اور ایمان لے آیا تو اس کا ایمان مقبول ہے. اور اس کا بہترین جواب, میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ, کیونکہ قرآن کی آیت توحید پہ چل رہی ہے تو تحقیق کی گوشے سے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو پھر ہم ہر کھول کھول کر یقین سے قریب جانے کے لیے ان تمام مذاہب کو آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ جو تھوڑا سا وقت ہم نے یہاں پر گزارا ہے تو ہمارے شعور میں اضافہ ہو اور ہم اس کی باریکیوں کی طرف بھی تھوڑی توجہ دیں کہ آخر ایک توحید لا الہ الا اللہ پڑھنا تو ہے لیکن اس کی کتنی جہتیں, کتنے شعبے ہیں. ان تمام کو قبول کرنے کے بعد اور ان تمام شک کو تشکیک سے پاک کر کے یقین کے جامع کے ساتھ وابستہ کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی جو جاذبیت ہے وہ شک میں پڑھنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی. لیکن حضرات صوفیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. اگر یہ تھوڑی بات اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو حضرات صوفیہ نے اس کو بڑے آسان انداز میں حل کیا. فرمایا دیکھیں, قبول کرنے کے, کسی قول کو قبول کرنے اور کسی عمل کو قبول کرنے کے اصل میں دو طریقے ہیں, ایک ہے تقلیدی طریقہ اور ایک ہے تحقیقی طریقہ. یہ حضرات صوفیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھا دیا. فرمایا ایک تقلیدی طریقہ, حضرت ایمان لائے تو ان کو دیکھ کر میں بھی لایا, مجھے دیکھ کر آپ بھی لائے, ان کو دیکھ کر آپ بھی لائے, ان کو دیکھ کر آپ بھی لائے, تو یہ تقلیدی طریقہ ہے. میرا باپ مسلمان تو میں بھی مسلمان, میں مسلمان تو میری اولاد بھی مسلمان, یہ ہے تقلیدی طریقہ. ٹھیک ہے, ایک ہے تحقیقی طریقہ, ایک ہے تحقیق کا طریقہ کہ زمین اور آسمان میں غور و فکر کر کے پھر اللہ رب العالمین اس کے قلب و جگر کے اندر ایمان کے نور کو اجاگر کرے. اس میں کوئی شخص نہیں کہ دونوں طریقے مقبول ہیں, ایمان تقلیدی بھی مقبول ہے اور ایمان تحقیقی بھی مقبول ہے. لیکن جو درجہ جن مومنین کا بہت اونچا ہے وہ ایمان تقلیدی والوں کا نہیں, ایمان تحقیقی والوں کا, کہ جنہوں نے واقعی میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت قبول کیا ہے تو اس کا علم بھی حاصل کیا ہے. لیکن ضروری نہیں. یہاں پر ایک اشکال میں دور کر دوں, یہ نہیں کہ ایمان لانا ہے اور عمر گزری جا رہی ہے, وہ کہہ رہے جی میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں, اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جب مجھے علم ہو جائے گا تو میں تصدیق کر لوں گا اور یہاں موت آ کر کھڑی ہو جائے اور بندہ علیہ باللہ کفر میں چلا گیا اور تصدیق کیے بغیر مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ایک شخص نے تو اپنے باپ مومن تھا تو وہ بھی مومن ہو گیا, وہ تو تقلیدی طریقہ ہے. تحقیق کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے رکھو میں غور و فکر کر رہا ہوں, یہ بھی طریقہ نہیں ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد تقلیدی نہج پر نہیں رہتا بلکہ اس کی روح اور عرفان اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کی ساخت اور باخت کے اندر چلتا رہتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا مولا یہ تو مردوں کو زندہ کیسے کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم تجھے اس پر ایمان نہیں؟ فرمایا مولا ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں, یعنی اب تحقیق اس راہ میں پرواز کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں اطمینان قلب کے لیے آپ کے سامنے واضح فرمائی, تو یہ اطمینان کے وہ سلسلے ہیں. تو توحید نے اسی چیز کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے, لیکن دونوں طریقہ وہاں پر جو ہے چاہے ایمان تقلیدی کا ہو یا ایمان تحقیقی کا ہو, دونوں طریقوں میں ایک بات قدر مشترک ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ ڈائریکٹ خدا پر ایمان نہیں لا سکتا, ڈائریکٹ خدا کو نہیں پا سکتا, وہ پائے گا تو انہی واسطوں کے ذریعے پائے گا جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. وہ تفکرون جو قرآن نے دیکھا, وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, وہ زمین و آسمان غور و فکر کر کے ہماری طرف آئے. ابلیس دیکھیں ڈائریکٹ خدا کو مانتا ہے لیکن ایمان مقبول نہیں ہے وہاں پر, دیکھ رہے ہیں آپ, ابلیس ڈائریکٹ شیطان ڈائریکٹ خدا کو مان رہا ہے, وہ اللہ کے دربار میں موجود ہے اور وہ براہ راست اللہ رب العالمین کے کلام کو سن رہا ہے اور اللہ اسے کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, ابلیس نے نہیں کیا. تو ابلیس وہ جملے سن رہا تھا نا, میں جملے بظاہر عرض کر رہا ہوں, یعنی اللہ رب العالمین کا کلام جیسے اس کے شاعن شان ہے, ٹھیک ہے, جو آواز سے پاک ہے, جو احاطے میں آنے سے پاک ہے, اور وہ اس عالم کی بات بھی نہیں تھی, تو ابلیس تو سن رہا ہے اور ابلیس نے یہی کہا کہ مولا میں تجھے سجدہ کروں گا. اب دیکھیں براہ راست وہ ایمان لا رہا ہے لیکن رب کریم نے اپنی ذات پر ایمان لانے کا ایک قانون بنا دیا ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں آنا ہے, ان سے انڈائریکٹ ہو کر آنا ہے. اب حضرت جبرائیل بھی اللہ ہی کو مان رہے ہیں لیکن کیسے, کہ حضرت آدم پر ایمان لا کر حضرت آدم کو سجدہ کر کے حضرت آدم کی تعظیم کر کے رب کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں تو ان کا ایمان مقبول ہو رہا ہے, اور ابلیس ڈائریکٹ خدا کی وحدانیت کا ایمان اقرار کر رہا ہے اور ایمان کی بات کر رہا ہے, وہ بات عقلاً درست کر رہا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کی مرضی اللہ نے اپنے ماننے کے لیے اپنی ذات کی تصدیق کے لیے لوگوں کی عقل کو قانون نہیں بنایا, اپنے قانون کو بنایا کہ تم مجھے مانو گے تم مجھے ایک کہو گے لیکن اس کے بھی طریقے ہیں, ڈائریکٹ کہو گے تو قبول نہیں کروں گا, ان کو قبول کر کہو گے تو قبول کروں گا. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو حل کرنے کا. اس میں توسل کا موضوع میں سمجھتا ہوں بڑے آسانی سے آپ سمجھ چکے ہوں گے, واسطوں کا موضوع آپ سمجھ چکے ہوں گے, اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, ہم زمین اور دھرتی پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں, اور نائب وہی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اصل تک پہنچا جائے. تو یہ قرآن کے سارے قرینے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وحدانیت اور قبولیت کے دو درجے ہیں, جس میں چاہے تحقیقی طریقہ ہو یا تقلیدی طریقہ ہو, اس میں واسطہ شرط ہے اور واسطہ رسالت کا واسطہ ہے. وہ اللہ رب العالمین کی مظاہر کائنات میں اگر کسی نے آسمان اور زمین میں غور نہیں کیا تو نہ کرے. اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی دلیل جو آسمانوں سے بھی کامل ہے, جو زمین سے بھی کامل ہے, جو سمندروں کی وسعت سے زیادہ کامل ہے, جو لیل و نہار اور پھول پتیاں اور ان خوشبودار اور ان خوبصورت سلسلوں سے زیادہ خوبصورت ہے, وہ کون ہے؟ وہ آمینہ کے لال ہے. وہ تمام کائنات میں اللہ رب العالمین کی سب سے کامل دلیل ہے. تو لہذا جس نے حضور کو قبول کر کے رب کو مان لیا وہ ایسے ہی جس طرح کہ اس نے مظاہر کائنات بلکہ اصل مظہر اتم کو قبول کر کے رب کریم کی وحدانیت پر استدلال کیا ہے. تو یہ ایمان کے چند تقاضے تھے جو آیت کے ضمن میں آئے اور مفسرین نے لکھے. میں نے چاہا کہ ذوق ایمان کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں, مخصوص ثواب حاصل کرنا تھا. اللہ رب العالمین اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت بھی آپ نے دیکھی, انشاءاللہ آج ہم رات سیدنا فاروق اعظم پر ہم گفتگو کریں گے. ان کا ایمان جو سب سے بین اور بلند ایمان تھا, اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کا ایمان تقلیدی پر برکت اور سبقت لے جانے کے ساتھ تحقیقی تھا. اس لیے اجلا صحابہ کرام نے جو میرے آقا و مولا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی شان میں جو منقبتیں پڑی ہیں اور وہ صحابہ جو تفتیش اور تحقیق اور علم ظاہر اور علم باطن کے بہت بڑے غواص گزرے ہیں، لیکن وہ حضرت عمر کے سامنے جیسے دبے دبے نظر آتے ہیں، تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ رب العالمین نے سیدنا فاروق اعظم کو ایمان کی تصدیق اور ایمان تحقیق کی کس پرواز کا شہباز بنایا تھا. اللہ رب العالمین ان سچوں کے ساتھ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے. اور میں ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، سیدنا عمر کی یاد آ گئی ہے، سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں ذکر کوئی بھی کرو لیکن جب اس میں حضرت عمر کا ذکر نہ ہو تو اس ذکر کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ عمر اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے. فرمایا کہ جب بھی ذکر کرو کسی کا بھی کرو تو اس میں ذکر عمر ضرور کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. اس کی وجہ کیا انشاءاللہ میں رات کو تحقیق کے ساتھ پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سیدنا فاروق اعظم کی شہادت اور آپ کی خدمات دینیہ کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کا قرب عطا فرمائے، اور ان کی محبت اللہ رب العالمین ہماری نسل در نسل میں جاری و ساری فرمائے. جملہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے اللہ رب العالمین ہمارے باطن کو بھی منور کرے، اور ہماری سیرت اور بصیرت کو بھی اللہ رب العالمین منور فرمائے، اور یہ نشست کو اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہماری مغفرت کا باعث بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.